السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ہمارا بریک اوور ہو گیا, تھوڑا سا ایکسٹینڈیڈ تھا. امید ہے آپ سب واپس آ گئے بریک سے ریفریشڈ, ریڈی, ریفیولڈ, تفسیر کے لیے ریڈی. سب ریڈی ہیں انشاءاللہ. اب ہم تلاوت سنیں گے جب تک استاذہ مائک نہیں لیتے, ٹھیک ہے؟ سب ریڈی ہو جائے, اپنا مصحف نکال لیں, فوکسڈ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة, قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب, لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات, أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة, بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض, إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء, إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا, يا جبال أوبي معه والطير, وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا, إني بما تعملون بصير.
جی ریڈی ہیں سب؟ جگہ تو نہیں خالی؟ الحمدللہ. چلو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ, کل جہاں چھوڑا تھا وہیں سے آگے تک. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتم بالخیر. کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 7 سے. ہم نے آیت نمبر 6 تک دیکھا تھا, اور اب یہاں سے آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے کس طرح کے اعتراضات رکھے جب آپ کو عقیدہ آخرت بتایا گیا. جی آگے آیت نمبر 7. وقال الذین کفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. یا نوٹ کیجئے گا الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کیا یہ لفظ نہیں آ سکتا تھا وقال الکافرون, کافروں نے کہا. بہت ہی ایک باریک سا نقطہ ہے اگر میں آپ کو سمجھا سکوں تو. دیکھیں لفظ وہ ہے کافر, کفر کرنے والا, وہ بنا اس لیے تھا کہ کفر کرے. یہاں کیا الذین, وہ لوگ, کفروا جنہوں نے کفر کیا, فرق ہے دونوں میں, بہت بڑا فرق ہے. کافر اسم ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ نے کافروں کو بنایا تھا اور وہ پھر بےچارے کفر ہی تو کر سکتے تھے. یا ایسے جیسے ہم کہتے ہیں کاذب اور لائک کام کرنے والا. لیکن یہاں الذین کفروا کر کے بتایا اللہ نے ان کو کفر کے لیے نہیں پیدا کیا تھا, انہوں نے پھر بھی کفر کیا, یعنی ان کا ایک فعل بیان کر دیا ان کے اسم کی جگہ. بہرحال اللہ نے کسی کو بھی کفر کے لیے پیدا نہیں کیا, بس یہ بات سمجھ لیجئے. کیا کہا ان لوگوں نے, حل ندلکم, کیا ہم بتائیں تم کو. ندلو کا لفظ نون ہم, اور دلو دلالت سے, دلیل لفظ بھی اسی سے, دلہ یا دلو یعنی کسی چیز کو کنوے کرنا, اردو میں لوگ بولتے ہیں دلالی, وہی لفظ ہے یہ بھی. کیا ہم تم کو بتائیں, الا رجلن, ایک شخص کے بارے میں, کون سا وہ, ینبیوکم, وہ خبر دیتا ہے تم کو, خبریں دیتا ہے. کیا خبریں دیتا ہے, اب آپ نوٹ کیجئے الا رجلن ینبیوکم کی جگہ کیا نہیں کہا جا سکتا تھا, حل ندلکم علا نبیشن, بالکل اس بات کا اپوزٹ ہے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہے الذین کفروا میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو خبریں دیتا ہے, تو عربی زبان میں خبر دینے والے کو کیا کہتے ہیں, نبی, نبا سے نبی ہوتا ہے نا, نبوت بھی اسی سے ہے. اگر ان کے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان چکے ہوتے تو یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ رجلن, وہ ایک شخص ہے, ینبیوکم, جو بڑی خبریں دیتا ہے تم کو, اس کی جگہ کیا کہتے, حل ندلکم علی نبی, اور تمہیں ایک نبی کی خبر نہ دے. دیکھیں یہ ہے دل کے معاملے, جو دل میں ہوتا ہے نا وہ زبان پہ ضرور آتا ہے. انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو ذکر کرے نہ کرے, لیکن جو اس کے دل میں ہوتا ہے اس کا اظہار اس کی باتوں سے ہو جاتا ہے. ہر ایک کو نہیں پتا چلتا, لیکن باریک بین لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ان باتوں سے پتا چل جاتا ہے کہ ایک انسان کوئی کسی کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. خیر کیا خبریں وہ دیتا ہے, اذا مزقتم, جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے. مزقتم, اور آگے بھی لفظ آ رہا ہے ممزق, مزقہ سے ہے, چورا چورا کرنا, ریزہ ریزہ کرنا, ڈیمولش کرنا, یعنی کسی چیز کو بالکل ایسے جیسے مسل دینے کے معنوں میں. یعنی اس کی خبریں کیا ہیں کہ جب تم مٹی میں مل کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے, مراد کیا ہے, مر جاؤ گے. انکم لفی خلق جدید, تو اس وقت تم تو بالکل نئی تخلیق میں پیدا ہو جاؤ گے. یعنی یہ کافر کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مٹی میں مل کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تم کو نئے سرے سے پیدا کر دیا جائے گا. اب یہ بات کیوں کہی گئی, اس کا اور اس سے اگلی والی آیت دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا ذکر آیت 46 میں آئے گا. اسی صورت میں خلاصہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نبوت کے ابتدائی زمانے سے ہی شروع ہو گئی تھی, اور مشرکین اپنی محفلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استہزائیہ جملے, یعنی آپ کا مذاق اڑانے والے, آپ کو لٹ ڈاؤن کرنے والے جملے بولتے تھے اور دہراتے تھے. لیکن 7-8 سال تک وہ لوگ آپ کے بارے میں مسلسل الجھن اور ششبن کا شکار رہے کہ یہ کیا تبدیلی آ گئی ہے, یکا یک آپ بدل گئے ہیں اور آج تک تم نے یہ بات کبھی سنی نہیں. اگلی آیت ان کی اس کیفیت کو مزید واضح کرتی ہے, آیت 8, افترا علی اللہ کذبا, کیا اس نے جھوٹ باندھ لیا اللہ پر. اب آپ امیجن کریں, آپ کے ہمارے دور کی کوئی پارٹی ہے, کوئی محفل ہے, کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے, عموماً لوگ باتیں کیا کرتے ہیں. یہاں ایک اور سائیڈ ایشو ہے جو آگے آپ کو اس بات میں اور سمجھ آ جائے گا کہ وہ لوگ جو حق کو مانتے بھی نہیں ہیں نا, وہ حق کے بارے میں ڈسکشنز بہت کرتے ہیں, پارٹیز میں, محفلوں میں, گفتگووں میں, ڈنرز پہ, لنچز میں اور گیٹ ٹوگیدرز میں, وہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, وہ دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ دیکھو. میں سوچتی ہوں کہ اگر انسان کو اپنی زبان کی قباحتوں کا فکر ہونا تو زبان سی کر بیٹھے کسی کے سامنے. حدیث میں آتا ہے کہ جس روایت ہے خلاصہ یہ کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ اپنی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے اپنی نیکیوں کی فصل کاٹ چکے ہوں گے. یہ جو تر تر کر کے زبانیں بولتی ہیں نا, بے روک ٹوک تبصرے, خلاصہ اس کی نیت خراب ہے, کھا گئے پی گئے یہ کر گیا, لوٹ کے لے گئے, پتہ نہیں کسی حکمران کے کہیں گناہ معاف کرا رہے ہوتے ہیں, کسی سمجھے کہ مذہبی لیڈر کہہ لیجئے یا وہ کیا بولتے ہیں اس کو, سوشل ورکرز, نام نہیں لینا چاہتی, لوگ عیدی صاحب کا نام لے لے کر ان کے اوپر کبھی فتوے دیتے ہیں کبھی کچھ, یعنی صرف بولنا جو ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ عورتیں بولتی ہیں, یہ بھی غلط ہے. عورتیں جو بولتی ہیں نا وہ تو عورتیں ہی بولتی ہیں, جو مرد بولتے ہیں وہ اللہ کی بنا. عورتیں کپڑے, فیشن, جوتیاں یا جگلیاں, چھوٹی چھوٹی عورتیں ہوتی بھی چھوٹی ہیں, ان کی جگلیاں بھی چھوٹی ہیں. مرد جس دھڑلے اور جوش کے ساتھ خاص طور پہ جو سیاست کی گفتگویں کرتے ہیں, اللہ کی بنا کبھی نہ انسان بولے. امیجن کریں اللہ کے نبی کا دور ہے, آپ نے نبوت کی دعوت دی, لوگوں کے اچھے کام کے بعد دی, نہیں مانتے نہ مانو, تمہاری مرضی کو فورس تو نہیں کرتا, اس طرح کی باتیں کیوں نبی پہ کرتے ہو کہ اللہ نے قرآن میں اتار دیا کہ دیکھو یہ آپ کے بارے میں کیا باتیں کرتے تھے, کہ دیکھو اتنی بڑی جرات کی اس نے, اللہ پہ جھوٹ گڑ کے خود کو نبی کہہ دیا. دل مانتے تھے لیکن زبانیں ماننا نہیں چاہتی تھی. یہی باتیں آگے اللہ نے ان کی ہمارے سامنے رکھی. نمبر ون لکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو, افترال اللہ کذبہ, یعنی کسی محفل میں بیٹھتے تو ڈسکشنز میں اللہ کے نبی کے بارے میں یہ ڈسکشن شروع ہو جاتا, نہیں نہیں جھوٹی نبوت کا دعویٰ ہے, ایسے ہی کہتے ہیں کچھ نہیں ہے اور یہ اور وہ ہے. حالانکہ 40 سال کی آپ کی زندگی ان کے سامنے ایک ریکارڈ کی طرح تھی, آپ کی سیرت, آپ کا کردار خوب تھا, صادق اور امین تھے, اور انہی کے اوپر آج آپ کذبہ کا جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں تو یہ بات تو نہیں ہے. چلے ایک محفل میں یہ باتیں, اب اس پہ بھرپور ڈسکشن ہوا ہوگا, پھر ایک نے جملہ چھوڑا ہوگا, پھر دوسرا بولا ہوگا کہ ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, وہ کہتا ہے میں نے یہ سنا ہے, تمہیں کیا پتا اندر کیا باہر کیا, ختم ہوگی محفل, دیٹس اٹ. اگلا ویکینڈ پھر آ گیا, پھر کہیں شادی پہ مل بیٹھے, اب دوسرا الزام میرے پیارے نبی پہ, ام بھی جننا, نہیں 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 آج ہم سوچتے نہیں, اس کو تو جنون ہو گئی, جنونی ہے, کریزی ہے. ذرا لے کے سوچے اپنے اوپر, آپ کے بارے میں کوئی محفلوں میں باتیں کرے اچھا لگتا, ہم تو اپنی ذاتی زندگی کی بھنک نہیں پڑنے دیتے اور کسی کو پتا لگتے, ہم کہتے تمہیں بتایا کس نے, کس نے جرت کی میرے بارے میں یہ بات بتانے کی. لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی کو لوگ پبلک پراپرٹی سمجھتے ہیں, اور آج بھی واللہ ہی لوگ دینداروں کو پبلک پراپرٹی سمجھتے ہیں. اپنے خاندان کی کوئی بات ہونا 10 دفعہ سوچ کے بولیں گے, کہیں گے چھوڑو خیر تو بات پتہ چل گئی تو بیزتی تو اپنی ہونی ہے, خاندان ہے. اپنی قومیت برادری, مثال ہے کہ ہم پاکستانی ہیں تو پاکستانی لوگوں کی کوئی بات دیکھیں تو شاید ہم کسی عرب سے نہ کریں کہ خام خواہ وہ کہیں گے سارے پاکستانی ایسے ہوتے ہیں. لیکن جب انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے نا تو اس وقت اس کو بالکل پرواہ ہی نہیں رہتی کہ وہ کیا بول رہا ہے, کب بول رہا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ اگر کم بولنے کی عادت ڈال دی جائے نا, اللہ کے نبی کی ایک حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کہ نجا من سمت, دونوں طرح سے آتی ہے, نجات پا گیا وہ جس نے خاموشی اختیار کی, اور دوسری طرف من سمتا نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پا لی. تو کبھی بھی یہ خرابیاں نہ, اور اس سے بھی خرابیاں کتنی آتی ہیں, ایک سے بات پہلے ایک کے دماغ کی ہوتی ہے وہ 4 کی بن جاتی ہے, 4 سے 8 کی ہوتی ہے اور زبان زدے عام ہوتی ہے, پتہ چلے پیچھے سے بات کا جو چھوڑنے والا تھا وہ سب کا گناہ لے کر چلا گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو سوچاؤ, کیا نبی کو جننا کہتے ہو, اور جننا آپ کو پہلے بھی بتایا جنون, آسیب زدہ شب, نعوذ باللہ جس کا دماغی توازن خراب ہو, بہکی بہکی باتیں کرنے والا, یعنی کبھی آپ پہ ترس آتا کہتے ہیں نہیں نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ 40 سال سے نہیں بولا, اس کی شکل نہیں جھوٹا لی, ہاں بےچارا اس پہ کوئی اثر ہو گیا, اس کو کسی نے کر دیا, اب یہ الزام لگایا تو پھر بھی دلوں میں پھر اٹھا کہ نہیں جنونی ایسے ہوتے ہیں, جنونیوں کی زبان سے یہ باتیں نکلتی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اتنا پیارا کلام نکلتا ہے نیور, تو پھر آہستہ آہستہ پھر سوچنے لگے کوئی بات نہیں ہے, چبھی کچھ اور بھی ہوگا. اور یہاں تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے سیرت کو بھی, میں نے سیرت میں تو بڑی تفصیل سے یہ بات سمجھائی تھی, آپ قرآن کی تفسیر کے دوران تھوڑا سا اس کا خلاصہ لے لیجئے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے کتنے سال تھے, 13 سال تھے نا, ٹھیک ہے. آپ اس کو 3 حصوں میں بانٹ لیں, آپ ایسا کریں کہ 13 کو 12 کر لیں فی الحال سمجھنے کے لیے, 12 سالہ مکی دور کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کرے نا, تو مکی صورتوں کا وہ گروپ جو اب اس وقت ہمارے سامنے ہے, جو درمیان کا ہے, سورہ فرقان, سورہ سجدہ, سورہ سبا سے لے کر سورۃ الاحقاف, صرف سورت شورا کو چھوڑ دیں، باقی یہ تمام صورتیں جو ہے نا یہ دوسرے بیچ کے چار سال میں ہوئی ہیں، یعنی 12 کو 3 حصوں میں کریں تو 4 سال بنے نا. پہلے 4 سال کو چھوڑ دیں، آخری 4 سال کو چھوڑ دیں، بیچ کے 4 سالوں میں یہ جتنی صورتیں ہیں نا، فرقان، سجدہ، سورت سبا اور یہاں سے لے کے مسلسل اب اگلی صورتیں سورت الاحقاف تک، یہ سوائے ایک سورت شورا کے کیونکہ وہ شروع کیا، یہ سب مکی دور کے مڈل میں ہوئی. یہ وہ دور تھا کہ لوگوں کو اب خوف ہو گیا تھا کہ اس نبی کی یا اس شخص کی بات بڑھتی جا رہی ہے. شروع میں اہمیت نہیں کا، یہ ایسی چند لوگوں کے دماغوں میں ایک بات آ گئی ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے تھے فتنہ بڑھ رہا ہے، الجھن، پریشانی، ہر جگہ آپ موضوع سخن ہے، ہر جگہ آپ کی بات، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی مجنو کہتا ہے، کوئی رائے تو تھی نہیں. اور اس کے بعد جو آخری 4 سال گزریں گے نا، 15 یعنی اس کے بعد، اس دور میں 15 صورتیں نازل ہوئی، سورت الانام، سورت الاعراف اور سورت یونس سے لے کر سورت مومنون تک. اس میں سورت ہجر کو نکال دیں، یہ پہلے دور کی ہے، یہ صورتیں آخری دور کی تھی، گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولرائزیشن ہو گئی. ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ مکی دور کے آخری سالوں میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف رائے کا شکار ہو گئے تھے، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، اٹکل پچو ہیں، آؤ تمہیں بتاؤں کہ اصل بات کیا ہے. نہ تو نبی کذیبن ہے، نہ نبی کے ساتھ جننا، بلکہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں. اصل یہ مسئلہ نمبر ایک، ان کو آخرت کا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَرَاهُ کا یقین ہو تو ان کی زبانیں ایسے بولے، ہاؤ از اٹ پاسبل، اور فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ کا یقین ہو تو اتنی بڑی نیکیوں کے موقع کو یہ چھوڑ دیں، اٹس امپاسبل. تو پہلی وجہ لکھ لے، گوسپ کی اور الزامات کی اور دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے کی پہلی وجہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، کہ اس بات پر آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے جو ہماری زبانیں بولتی ہیں. دوسری وجہ والدلال البعید، دور کے بھٹکے میں، یہ ہدایت کا راستہ بھی نہیں جانتے، کیونکہ جو ہدایت پہ ہوتا ہے وہ کبھی اس طرح کی بات دوسرے کے بارے میں بغیر سوچے نہیں بولتا. دنیا میں بھی ان کی جانیں تنگی کی ہیں، آپ دیکھیے کہ ایسا شخص دنیا میں بھی خوش نہیں رہتا، لیکن آخرت میں تو جو تنگی ہوگی اس کا آغاز تو قبر سے ہی ہو جائے گا. تو ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے اوور لک کر دو. خلاصہ کیا نکلا اس بات کا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دل سے مانتے تھے لیکن زبان پہ اس کو لانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب یہ ذکر زبان پہ آئے گا تو ہماری بات سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے گا، لہذا ہم اس بات کو نہیں لاتے. اب اس بات کو کہنے کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات کو تھوڑا سا بدل دیا رخ کو، یعنی بالکل آپ محسوس کریں نا، قرآن پڑھنے کا مزہ ہی تب آتا ہے جب آپ ان گلیوں میں اپنے آپ کو لے کر جائیں. تو اچھا، مدینہ کی گلیوں میں سورۃ احزاب اتری تھی، ہمارا تو دور دور کا کوئی ان چیزوں سے واسطہ ہی نہیں ہوتا. ہم مکہ کا نام بھی لیتے ہیں تو عبادت کے نام پہ لے لیتے ہیں، حج کے لیے، طواف کے لیے، عمرے کے لیے، اور دیٹس اٹ. ہم نے تو کبھی اللہ کے نبی کی سیرت کے نام سے ان شہروں کو جانا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے نبی بھی اتنی باتیں کرتے ہیں، افلم یرو الا ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، آسمان اور زمین میں سے. کیا کائنات کا مشاہدہ، آبزرویشن، غور کرو، دیکھو. اور آگے پیچھے سے مراد تاریخ بھی ہے، پچھلی زندگی قوموں کے حالات سے سبق نہیں لیتے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تذکیر بھی اعلی اللہ، یعنی اللہ کی جو نعمتیں اس کا بھی ذکر اس ایک آیت میں آ گیا کہ ذرا آسمان کی تخلیق کو دیکھو، آسمین کو دیکھو، اور ساتھ ہی ساتھ تذکیر بھی ایام اللہ بھی آ گیا کہ تم نے اپنے پچھلے لوگوں کے حالات سے نصیحت نہیں لی، کیسے ان کو اڑا دیا گیا کہ ان نشہ نقصف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں. کیسے؟ کوئی قوم دھسی تھی زمین میں؟ قوم لوط، قوم سمود پہ بھی دھماکے ہوئے تھے. اللہ کہتا ہے یہ زمین کے اوپر رہنے کے بجائے اس کے اندر چلے جائیں، یا پھر او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. گرے تھے قوم لوط پہ، والمؤتفکات، الٹائی گئی بستیاں، اللہ کہتے ہیں آسمان ہی گر جائے ان پر. ان نفی ذالک لآیات لکل عبد منیب، یقیناً اس میں نشانیاں اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اگر آپ شروع سے لے کے آیت نمبر 1 سے 9 تک ایک سٹریچ میں دیکھیں تو آپ کو یہاں کفر کے رویوں کا پتہ چل گیا. شکر گزاری کو چھوڑ کر جب لوگ نہ شکریوں کے رویوں پہ آتے ہیں تو ان کی زندگی کن مشکلوں کا شکار ہوتی ہے. اب آگے آیت نمبر 10 سے لے کر 21 تک 10-21 ہمیں شکر گزار رویے کی عملی مثال حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد ناشکری کی مثال آیت نمبر 15 سے لے کے 21 تک میں قوم سبا کی دکھے گی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم دو مختلف کردار پڑھنے لگے ہیں. ایک کردار ہوتا ہے انسان جیسے میں اور آپ، لیکن کبھی کبھی کردار شخصیات سے اوپر اٹھ کر قومیں بھی بن جاتی ہیں. تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ جب لوگ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کو ان پر کتنا غصہ آتا ہے، اور کن کن مشکلات میں ان کو ڈال کر اللہ تعالیٰ نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. اور آپ پوری سورت کا تھیم دیکھیں گے، نہ شکریوں کا نتیجہ نعمتوں کا چھیننا، اور شکر گزاریوں کا نتیجہ اللہ کی نعمتوں میں برکت کا آ جانا. ایسے لوگ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پا جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بہتری کرتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہر جگہ نہیں ہے، سیدھا سیدھا مقامات پر ہے، لیکن جہاں بھی ہے خوب ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان اور داؤد باپ بیٹا تھے. تھوڑا سا سمجھ لیجئے، آپ ان کے قصے کو سنتے وقت اس دنیا میں مسلمان کیسے جیے، ترقی کا دشمن ہے کیا، اسلام کو سیل فونز نہیں پسند، کیا ٹی وی جو ہے وہ شیطان ہے، اور کیا سیل فون رکھنا جو ہے وہ اپنے ساتھ شیطان کو رکھنا ہے. یہ ساری باتیں جو مسلمانوں نے جذبات میں آ کے کی، اور جس کا نقصان کیا ہوا کہ ریسرچ چھوڑ دی اور ان کی جگہ دوسرے لوگ ان چیزوں پہ آ گئے، اور نقصان کس نے اٹھایا، سب نے اٹھایا. ایسے تمام لوگوں کو ان آیتوں سے انشاءاللہ سبق ملے گا. ہم اس کا بھی طریقہ کار ایسے ہی رکھیں گے کہ ایک دفعہ گو تھرو کر لیتے ہیں، لیکن اینڈ پہ انشاءاللہ پھر ہم اس میں سے ڈسکشنز لے کے چلیں گے، اور یہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تو ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلے جی چند سیکنڈ سے آپ غور کریں کیا ہوگا، کیا سبق ہوگا ان کے سبق قصے میں. چند چیزیں نوٹ کر لیجئے جو ہم پڑھنے والے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا مجھے پیپر کا کچھ ہے ابھی اوپن ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دنیا کی ترقی کا سمبل بنا کر یہاں پیش کیا. تھوڑی سی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت سمجھ لیجئے کہ جب وہ لوگوں کو نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا استعمال انسانیت کے فائدے کے لیے ہو. اللہ نے دنیا میں اور نبیوں کو ایک رحمت بنا کے بھیجا، اور ہر نبی کے ذریعے سے مختلف طرح کی نعمتوں کو لوگوں تک پہنچایا. نہ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ مسجدوں میں بیٹھ جاؤ اور کوشش نہ کرو اور آسمان پہ کمندے نہ ڈالو اور ستاروں کی طرف جاؤ ہی نہ، پھر تو دنیا بند ہو گئی. بار بار ہم قرآن میں پڑھتے ہیں دیکھو کشتیوں کی طرف کیسے چلتی ہیں. اگر مسلمان صرف بیٹھ کر نماز روزہ کرتے رہتے تو سمندروں میں جانے کی کیا ضرورت تھی، بیٹھ جاؤ، کیوں مرو جا کے، کیوں اپنے آپ کو رسک میں ڈالو، ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں. نہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں اگر آپ دیکھیں نا، عبد منیب، رجوع کرنے والا بندہ، جب تک اللہ کی طرف بار بار نہیں پلٹیں گے اللہ کی کائنات پہ غور و فکر نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ کا بندہ حضرت داؤد علیہ السلام، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنا فضل کیا. کون تھے حضرت داؤد؟ اللہ کے نبی بھی تھے اور چنے ہوئے بندے بھی تھے اور اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے. دوسرے پارے میں تالوت اور جالوت کے قصے میں ہم پڑھ چکے کہ حضرت داؤد بالکل ایک عام درجے کے سپاہی تھے، لیکن کبھی کبھی موقع ایسے آ جاتے ہیں زندگی میں کہ جس کو استعمال کر لیا جائے تو انسان افق کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. مخالف قوم کا جو بادشاہ تھا جالوت، اس کا نام تھا، مارا گیا، تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ترقیوں کے راستے کھولے. طالوت جو نبی بھی تھے, بادشاہ تھے اپنے دور کے مسلمانوں کے, انہوں نے ان کو چنا, ان کو اپنے کاموں میں شامل کیا, بعد میں اپنی بیٹی کا نکاح ان سے جب کر دیا تو اس کے نتیجے میں پھر یہ نبوت میں بھی آگے بادشاہت میں بھی تھے. حکمت بہت تھی, اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کا تحفہ یہ دیا کہ پھر یہ مسلمانوں کے لیے بہترین قسم کے بادشاہ بھی ثابت ہوئے, اور نبوت کے سلسلے میں بھی تقویٰ برائے. کچھ چیزیں انشاءاللہ ان کی زندگی کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, لیکن یہاں بس اتنا سمجھے کہ 1000 قبل مسیح کی شخصیت ہے, یعنی حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے دین پہ تھے, لیکن حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے سے تقریباً 1000 سال پہلے کا ان کا دور تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو انیوژل نعمتیں دی تھی, ان میں سے ایک نعمت کیا تھی جس کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے, اور وہ کیا ہے, منا فضلہ کی صورت میں ہم نے ان پر فضل کیا. دیکھیے فضل لفظ کو سمجھ جائیں گے تو بہت کچھ سمجھ جائیں گے. فضل کہتے ہیں زائدہ ضرورت کو. احادیث پڑھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, زائدہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں, اور لائک دس. تو فضل وہ چیز ہے کہ جو اللہ اپنی رحمت سے کسی کو دے دے, ٹھیک ہے, اس کا حق نہیں. اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے عام لوگوں کو دینے کی, تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مور دین ایکسٹرا. مثلاً اللہ نے سب کو نعمتیں دی, آنکھیں دی, کان دیے, سماعت بصارت دی, لیکن انسان اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کی مرضی ہے, اگر فائدہ اٹھا لیتا ہے تو اس کو فائدہ ہوگا. لیکن کسی کو اللہ بہت اچھی سماعت دے دیتا ہے, بالکل کان ایسے بات سمجھ جاتے ہیں کہ کان کسی کے کان میں بھی کوئی کہہ رہے تو بات سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ ایک خاص قسم کی کوئی خوبی ہو سکتی ہے جو کہ اللہ نے ان کو دی, فضل کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب کیا فضل تھا اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی اس میں, یا جی بالو اے پہاڑو. اب یہ کون کہہ رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اب بھی تصدیق کرو ماں ہو اس کے ساتھ, وہ تیرا اور پرندوں کو بھی, یعنی ہم نے حکم دیا اے پہاڑو تم تصدیق کو دہراؤ ان کے ساتھ بھی اور پرندوں کو بھی, یہی حکم دیا. لفظ اب بھی کو سمجھیے, لوگوں نے اس کی بڑی تعویل کر کے معنی کو بدلنے کی کوشش کی. اب بھی کا لفظ جو ہے نا اوب سے, اور اوب کہتے ہیں کسی چیز کو دہرانا. یہ جو لفظ ہے نا توبہ, وہ بھی اسی سے ہی ہے. آئی بون کا لفظ آپ پڑھیں گے تو دونوں ہی لفظ اس میں آتے ہیں, آئی بونا تائی بونا عابدون علی ربنا حامدون. یہ نفس صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں میں سے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ کس طرح کر دیا تھا, یہاں یہ معنی کس میں آتا ہے, وی میں دہرانا. انگلش میں ایک لفظ بولتے ہیں کورس, کورس میں بولنا, یہ وہ معنی ہے. یہاں ایکو نہیں, دو لفظ لکھ لیں کہ اووی بھی سے یہاں مراد تصدیق کو دہرانا, یعنی کورس میں بولو لیکن اس سے مراد گونج نہیں ہے, یا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو بات کہی اسی کو دوبارہ وہ ریفلیکس جو بولتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیے کہ یہ کون سی خوبی ہے, بعض لوگ جن کے دماغ بہت ہی زیادہ دوسروں سے متاثر تھے, انہوں نے ان آیتوں میں کیا دیکھا, ہو ہو پہاڑ بولیں گے, یہ تو ہو نہیں سکتا, سائنس کہتی ہے پہاڑ نہیں بول سکتے, معجزوں کا انکار کیا, اور انہوں نے کہا اچھا نہیں نہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت داؤد جب پہاڑ میں جا کے پڑھتے تھے تو وہ ایکو کی صورت میں وہ آواز پلٹتی تھی. جی اور وہی لفظ ہوتا ہے, دیکھیے ایک لفظ کے کتنے ڈفرنٹ اینگل ہیں, باب ہوتے ہیں عربی زبان میں, 9 ڈفرنٹ باب ہے, ہر باب میں چیز جاتی ہے معنی بدلتا ہے. یہ جو ابواب کا لفظ ہے وہ بھی اسی سے ہی ہے, آئے بون تائے بون اب بھی توابون, یہ سب ایک ہی روٹ ایک ہی خاندان کے گھر ہیں جس میں جھکاؤ بھی ہے. دہرانے کا معنی آ گیا, یعنی بس اب یہ سمجھ لیں کہ یہاں یہ تعویل کی لوگوں نے کہ یہ پہاڑ ان کے ساتھ گونجتے تھے, تو وہ تو کوئی بڑی بات نہیں, وہ تو میں بھی جا کے پڑھ لوں گی تو ایسے ہی ہوگا, آپ بھی بولیں گے تو ایسے ہی ہوگا, تو یہ حقیقت میں ہوا. یہ کیسے ہوا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, ٹھیک ہے. اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, بعض مفسرین نے کہا کہ ان کو خوبصورت آواز دی گئی تھی, اور ان کی آواز یہ تھی کہ جب یہ اللہ کی تسبیح پڑھتے تو پتھر کے جو ٹھوس پہاڑ تھے وہ بھی تسبیح خوانی میں مبتلا ہو جاتے. اب کیسے ہوتے تھے ہمیں نہیں پتا, یہ میری اور آپ کی زبان کیسے بولتی ہے, اتنا سا گوشت کا ٹکڑا ہے, آپ چاہیں تو اس کو بلوا سکتے ہیں, نیور, کبھی بھی نہیں. تو جو اللہ اس ایک گوشت کے ٹکڑے سے بلوا سکتا ہے, کیا وہ پہاڑوں سے نہیں بلا سکتا؟ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا, تو پھر اب وہ کیسے کرتا تھا؟ معجزات ہوتے ہیں نبیوں کے ساتھ، اللہ نے دی، اور یاد رکھیے یہ اللہ نے کیا تھا، حضرت داؤد کی قدرت نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ ایک اور اس کی تفسیر کی گئی، اتنی خوبصورت آواز تھی کہ جب یہ قرآن پڑھتے یا اللہ کی حمد کرتے وہاں، اور زبور جو تھی وہ حمدیہ ترانے تھے، یعنی میلوڈی تھی ان کی آواز میں، تو اڑتے اڑتے پرندے ٹھہر جاتے اور ان کے ساتھ وہ بھی گنگنانے لگتے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک معنی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس میں آپ اگر اس اصل دیکھیں نا تو اصل عبارت کیسے بنتی ہے، نا دئی نل جیبال و تیرا، ہم نے پکارا پہاڑوں کو اور پرندوں کو، پھر کہا کہ تم اس کے ساتھ جھکاؤ۔ بہرحال یہ کنجوجل نعمت تھی اللہ تعالیٰ نے جو دین کو، اس کا ذکر فرما دیا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ابھی کو مشکل لفظ میں بولے نا تو اس کو ترجیح کہتے ہیں، آپ میں سے کسی نے تجوید پڑھتے ہوئے ترجیح کا لفظ کبھی سنا؟ ترجی رجا سے آواز کا پلٹ کر آنا، جو بہت زیادہ ٹھوس لینگویج میں تجوید سکھاتے ہیں نا تو وہ یہ ترجی کا لفظ بہت بولتے ہیں، ترجی رجا سے، یعنی تم واپس نکالو آواز کو، لوٹانا اور دہرانا۔ تو یہ وہی معنی ہے کہ جیسے کوئی نظم یا غزل کو پڑھتا ہے تو بعد میں لوگ اس کے ساتھ ساتھ دھن دھن اس کی آواز میں آواز لگا کر گنگنانے لگتے ہیں۔ خیر، دوسرا عمل، وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا اس کے لیے لوہے کو۔ النا کا روٹ کیا ہوگا؟ سب بول دیں، لین، لام یا نون سے، یہ وہی لفظ ہے جو عربی میں آپ لوگ حروف لین، تجوید میں حروف لین سے پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے لیے سورۃ آل عمران، رحمت من اللہ لنت لہم، سورۃ حشر میں ہم پڑھیں گے مل لینا، لینا کہتے ہیں کھجور کے نرم گوشے کو، کچا کچا جو ہوتا ہے نا اس کو، تو بس نرمی کا معنی ہے، نرم کر دیا ہم نے ان کے لیے لوہے کو۔ اب یہ لوہا ان کے لیے کیسے نرم ہوا تھا؟ ایک تو بات ہے، بالکل جو اس کی بھی مختلف تفسیریں، پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح بچے لوگوں کو وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں، جو پلاسٹر آف پیرس ہوتا ہے، لیگوز، لیگوز کو موڑتے جو روڑتے ہیں اور وہ چیزیں بناتے ہیں، پلیڈوز جو بھی ہے، پلیڈوز کو جیسے کرتے ہیں یا پلاسٹر آف پیرس کے ساتھ کوئی کھیلتا کچھ، تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں لوہا اس طرح نرم ہو جاتا تھا کہ جدھر موڑتے تھے اللہ کے حکم سے وہ مڑ جاتا تھا، اور اللہ کر سکتا ہے۔ بال جیسے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے موم ہے نا، وہ کبھی اس کو ذرا سا گرم کرے تو نرم ہوتی، تو ان کے ہاتھوں میں اللہ نے ایسی گرمی رکھی تھی کہ وہ موم کی طرف نرم ہوتے، اور بغیر آلات اور ہتھوڑوں کے استعمال کے اس طرح سے بنا دیا کرتے تھے، زرے بناتے تھے، ٹھیک ہے؟ پیچھے ہم ان کے ایک اور جگہ پڑھ چکے، وَعَلَّمْنَا حُسْنَةَ اللُّبُوسِ لَكُمْ، ہم نے اس کے ان کو سکھا دی لباس بنانے کی صنعت، ٹھیک ہے؟ پھر آگے بھی آ رہا ہے، آگے وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اس سے بھی زنجیر بنانے کی طرف اشارہ ہے۔ تو گویا کہ یہ بناتے تھے لوہے کو، ان کو نرم کیا۔ بس کہتے نہیں، لوہے کو پگھلانے کا عمل سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا، اس کی بھی گنجائش ہے، نو پرابلم، ہمیں اسے کیا لگے، وہ ہاتھوں میں لے کے کرتے تھے وہ نہیں، میرے اور آپ کے عمل کی نہیں بات، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو فضل دیا تھا۔ تو لہٰذا اگلی چیز میں کیا فرمایا، وَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ أَنِيمَ السَّابِغَاتِمْ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، کہ تم لوہے کو نرم کرنے کے بعد تم اس سے کیا کرو، بناؤ تم سابغات۔ سابغات کا جو لفظ ہے نا، صبغت ان سے ہے، یہ وہ سوات نہیں ہے، اگر آپ غلطی نہ کھا جائیں، وہ صبغہ تھا سوات سے، یہاں سابغات صبغت ان کی جمع ہے، اور یہ صبغہ کیا ہوگا جی، بتائیے کیا سمجھ آ رہا ہے اس کو پڑھ کر؟ ہاں، زرہ، جو لمبی زرہ نہیں ہوتی، عرب لوگ دشمن سے بچنے کے لیے ایک لباس پہنتے ہیں جو زنجیریاں ہوتی ہیں، کبھی پرانی تاریخی ڈراموں میں آپ نے دیکھا ہوگا، زنجیریوں سے بنا ہوا ایک لباس ہوتا ہے اور لوگ اس کو پہنتے ہیں اور وہ پھر ہلتی رہتی ہے، اور دشمن اگر تلوار یا تیر مارتا ہے تو وہ اس کے مقابلے میں ایک قسم کی ڈال بن جاتی ہے، وہی اس سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی کا ذکر کر دیا کہ ہم نے ان کو اس طرح کے لباس بنانے کی دی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سابغات محذوف موصوف کی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ تھوڑی سی ایسے مشکل لفظ ہیں اس میں جو آپ کے لیے لگ رہے ہیں، لیکن عمل کی بات سمجھ جائیں گے تو بھی کافی ہے، کہ ہم نے ان سے کہا کہ پوری پوری زرہیں بناؤ، وقدر فی سردی، اور جوڑوں میں اندازہ رکھو۔ یہ بڑا خوبصورت عمل ہے، یعنی ایک ہاتھ سے بناؤ، یعنی کہ ایک کنڈا بڑا تو ایک چھوٹا۔ سرد جو لفظ ہے، سردی، یہ لفظ کیا ہوتا ہے، جیسے زنجیریوں کو جوڑتے ہیں نا تو ایک کے بیچ میں دوسری پرو دیتے ہیں، اسی طرح کا یہ لفظ ہے کہ وہ صنعت کے وقت جب مختلف چیزوں کو جوڑا جاتا ہے تو مراد ہے کہ خوبصورت طریقے سے کام کرو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اسے ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوبصورت کام پسند ہے. لفظی معنی سرت کا سوراخ کرنا ہوتا ہے, یعنی سوراخ کرتے تھے, پھر اس میں چین ڈالتے تھے, پھر دوسری کرتے تھے, پھر تیسری کرتے تھے, تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک نعمت تھی. قدر سے تقدیر کا لفظ ہے, اندازوں سے کرو. آج ہم جن کے کام کو بھونڈے طریقے سے کرنا تقوی سمجھتے ہیں, اور کہتے ہیں چونکہ ہم متقی بہت ہیں اس لیے بس ہم چل چلاؤ کا کام کرتے ہیں. نہیں, فرمایا کہ ظاہری خوش نمائی اس ایک آیت سے سمجھ آتی ہے. اللہ نے ایک نبی کی صفت جب یہ لکھی ہے قدر پھر زردی, تو پھر دین کے کام میں ظاہری خوش نمائی بھی ہونی چاہیے. یہ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یہاں سے دو چار چیزیں پتہ چلتی ہیں, ساتھ ساتھ ہی نوٹ کیجئے. نمبر ایک, سنت و حرفت کی اہمیت. مختلف پیشے اللہ کو پسندیدہ. سارے نبی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے اور اس کو پسند کرتے تھے, جیسے حضرت نوح کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا سورت خود میں, بس نہ الفل کبھی آئیونی نہ کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے, وہاں بھی لو سنت تھا. حضرت ادریس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کپڑا بنتے تھے تو محنت کرتے تھے. یہاں سے آپ دیکھیے اسلام کا مزاج سمجھیے. آج ہم مسلمانوں کے ڈکلائن ہونے کی وجہ ہم نے محنت چھوڑ دی ہے. ہم سرت فل قدر فل سرت نہیں کرتے اور وہ کام کر لیتے ہیں جو بس وقتی طور پہ ضرورت ہوتی ہے اور دیٹس اٹ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو محنتی پسند ہے, کام کو ایکسلنٹ کر رہا طریقے سے. کیوں ہمارے ملکوں میں یہ معروف ہے کہ مثال ہے کوئی سنک لے رہا ہے یا کوئی جس طرح آپ کے ٹیبس لے رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, نہیں پاکستانی نہیں لو, تھوڑے چھ مہینوں کے بعد ڈھیلی پڑ جاتی ہے, امپورٹڈ لے لو ایک دفعہ مہنگی. سنیے نا اپنی یہ باتیں, ہر چیز میں کپڑا لے لو جاپانی لے لو, اب تو وہ ختم ہی ہوگی بات. ایک دور تھا کہتے جاپانی کپڑا بہت دور دیر تک چلتا ہے, پاکستانی کپڑا اس پہ بور آ جائے گی, چھیریں پڑ جائیں گی اور اس ڈیلا ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ قدر فسرت. یہ گورے اگر ایک پاؤنڈ کی بھی چیز بناتے ہیں تو اس کو اس کی ایکسیلنسی کے درجے پہ کر دیں گے, چاہے اس کی قیمت کے اندر رکھتے ہوئے کریں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک سیمپل اور ہے تو باقی چیزیں دوسری طرف ہیں. تو یہاں سے یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے. پھر ایک اور چیز اس میں کیا پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبیوں کو یہ چیزیں سکھاتا تھا, تو یہ چیزیں انسان کے لیے پسند ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ انسانی زندگی کے لیے جو ضروری سنتیں ہیں, مثلا مکان بنانا, کپڑا بننا, درخت بونا, اگانا اور کھانے کی چیزیں تیار کرنا, حمل و نقل یعنی ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو پہیے ہیں ان کی گاڑیاں چلانا, یہ سب سنتیں اللہ نے نبیوں کو وحی کے ذریعے سے سکھائی تھی. کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے نا کہ یہ سب سے پہلے کیسے آ گئی, پہلی دفعہ کس کو خیال آ گیا تھا. ایک اور چیز جان سے سمجھیے کہ کسی سنت پیشہ شخص کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ موچی ہے, یہ نائی ہے, یہ گجر ہے, یہ دھوبی ہے, تو کیا ہوا, کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے آج ہم آ رہے تھے, ہم کتنی دیر سٹک رہے بیچ میں کہ ہمارے آگے وہ کچرا اٹھانے والی گاڑی تھی, تو جس گھر میں رک رہی تھی وہ ہم بھی ساتھ رک رہے تھے, اور میں دیکھ رہی تھی کس طرح ان کی گاڑیاں, یعنی وہ وہاں سے گاڑی مشین کے ذریعے وہ ڈبا اٹھاتے ہیں, پھر اس کا ڈھکن کھلتا ہے, پھر اس میں گرتی ہے, پھر اس کو واپس رکھتا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا چل رہا. اور ہر ہفتے آپ دیکھتے ہوں کہ گھروں کے باہر سے ویسے کچرا اٹھا رہے ہیں نا, تو میں اسی پہ کمنٹ کر رہی تھی کہ دیکھیں ان کو کچھ کچرا اٹھانا آتا ہے, ہمیں دنیا ہم مسلمانوں کو اخلاقی کچرا نہیں اٹھانا آتا. آرگنائز ہو کے کر رہے ہیں نا, مل کے ٹیم ورک کے ساتھ کر رہے ہیں, تو ہر گلی صاف ہے, ہر گھر کا کچرا اٹھ رہا ہے, اور اپنی مرضی سر دھاڑ منہ پھاڑ میری جس کی لاٹھی اس کی. میں ہم جس طرح دین کے کام کرنے کے عادی ہیں, اگر ویسے ہی کر رہے ہوتے پتہ چلا ایک گھر میں گاڑی دو دفعہ بھیج دی ہے اور دوسرے گھر گئی نہیں, نہ کوئی ریکارڈ نہ حساب. یعنی بھونڈے طریقے سے ہم دین کا بھی کام کرتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ جس طرح سڑک سے کچرا اٹھا رہے ہیں تو شہر صاف ہے, اگر ہم مسلمانوں نے اس طرح گندگی, معاشرتی گندگی, اخلاقی گندگی اٹھائی ہوتی تو آج دنیا میں اتنی کرپشن نہ ہوتی. آج ہم خود کو ذمہ دار سمجھیں, ہم مسلمانوں نے وہ کام چھوڑا ہوا ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت تھی. تو میں اس وقت یہی سوچ رہی تھی جو میرا دماغ چل رہا تھا, کیونکہ انسان دیکھتا ہے تو کچھ سوچتا ہے. میں سوچ رہی تھی یہ میں ناروے یہ سوری لنڈن کی سڑک سے کچرا اٹھا رہا آدمی, اس کو کیا آپ کہیں گے, کلیننگ کمپنی, کچھ بھی اس کا انگلش کا نام رکھیں. ہمارے ملک میں ایسے چھڑکوں کو کیا کہتے ہیں, جمع دار, چوڑے, شمار. وہ گندگی اٹھائے, یہاں لوگ باتھ روم بھی صاف کریں تو باعزت, اور ہمارے ملکوں میں کوئی ایسے کام سوچ سکتا ہے؟ اور ہمارے اپنے بھائی بہن بھی جا رہے ہیں جب غریب, یعنی ایسے ویزوں پہ یا ایسی کم سکلز کے ساتھ آتے ہیں تو ان ملکوں میں آ کے صفائیاں بھی کرتے ہیں, بہرے بھی بنتے ہیں, یہاں کر لیتے ہیں, اپنے ملک میں نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں لوگ ہم ریڑھی لگائیں. یہاں آپ مال میں ریڑھی نہیں لگاتے, یہ ریڑھی تو ہوتی ہے, یہ جو آپ مال کے بیچ میں دیکھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں لوگ, ٹرالی لیتے ہیں کچھ بھی, تو پنجابی میں اس کو آپ ریڑھی کہتے ہیں یا اردو میں ریڑھی کہتے ہیں. یہاں لگا کے آپ خوش ہیں, ٹھیلا کہہ دیتے ہیں, ریڑھی وان کہہ دیتے ہیں یا ٹھیلا والا کہہ دیتے ہیں. تو یاد رکھیے محنتی اللہ کو پسند ہے, کوئی پیشہ برا نہیں, کسی پیشے کو حقیر نہ جانیے. اور یاد, یہ ہندوستان میں جب مسلمان اور یہ ہندو اکٹھے تھے اس دور میں یہ کمپلیکس سارے پیدا کیے گئے تھے. پھر اسی طرح ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت داؤد کو زرہ سکھائے, کیوں سکھائی اللہ نے بنانی؟ اس کے بارے میں ایک روایت سن لیجئے. امام ابن کثیر یہ روایت حافظ بن اساکر سے لاتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت اور سلطنت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور مختلف طرف سے آنے والے لوگوں سے پوچھا کرتے, داؤد کیسا آدمی ہے؟ نوٹ کیجئے, لیڈر بننا کوئی آسان کام نہیں ہے, اس کو ہر چیز پہ نظر رکھنی پڑتی ہے. خود آپ لوگوں کو اتنا نظر بھی تو نہیں آتا ہوگا نا, کیونکہ تصویریں تو نہیں ہوتی تھی ان کی, ہر ایک نے نہ بادشاہ دیکھے ہوئے تھے نہ وزیر دیکھے ہوئے تھے. تو یہ لوگوں سے رائے لیتے تھے, فیڈ بیک لیتے تھے کہ بتاؤ بھائی داؤد کیسا ہے. تو ہر بندہ ان کی تعریف کرتا, اب ان کو یہ تو نہیں پتا تھا. تو چونکہ عدل اور انصاف تھا, عیش کے ساتھ لوگ گزار رہے تھے, کسی کو کوئی سوال نہیں تھا. تو کہتے جس سے وہ سوال کرتے تو حضرت داؤد کی مدح اور ثنا اور عدل و انصاف وہ کرتے, تو اس پر پھر یہ سارے تشکر کرتے. ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھانے کے لیے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا. جب داؤد علیہ السلام اس کام کے لیے نکلے تو فرشتہ ان سے ملا, حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا. فرشتے نے جواب دیا, داؤد بہت اچھا آدمی ہے اور سب آدمیوں سے وہ اپنے نفس کے لیے بھی اور اپنی امت اور رعیت کے لیے بھی بہتر ہے. ہاں مگر ایک ایسی عادت ہے, وہ نہ ہوتی تو وہ کامل ہوتا. اور یاد رکھیے کامل کوئی ہو نہیں سکتا. حضرت داؤد نے پوچھا اچھا وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا کہ وہ اپنا کھانا پینا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا مسلمانوں کے بیت المال سے لیتے ہیں. یہ سن کر حضرت داؤد نے اللہ تعالیٰ کی طرف الحاح اور زاری اور دعا کا اہتمام کیا کہ اب مجھے لینا پڑتا ہے تو مجھے کوئی ایسا کام سکھا کہ میں اپنے ہاتھ کی مزدوری سے پورا کروں اور اس کی اجرت سے اپنے گھر والوں کا گزارا کروں. امیجن کر سکتے ہیں بادشاہ کا یہ غم ہو, ہم تو وزیروں کا بھی یہ غم نہیں دیکھ سکتے, کہاں بادشاہ وزیر اعظم آج کے دور کا نام لے لیجئے. خیر کہتا ہے کہ اس پر پھر اللہ نے ان کو لوہے کو نرم کر کے اسے پگھلا کے یہ بنانے کی سنت سکھا دی تاکہ وہ تھوڑا وقت کام کریں اور باقی وقت عبادت اور امور سلطنت میں لگا دیں. یہاں سے ایک مسئلہ بھی بیان کیا گیا کہ لوگوں کو کمانے کے دوران اتنا وقت ضرور نکالنا چاہیے کہ ان کی عبادت بھی ہو. حضرت داؤد نے اپنے وقت کے, یہ جو قدر فی سرد ہے نا, اس کی ایک تفسیر میں نے یہ بھی پڑھی تھی کہ یہ اپنے اوقات کو تین حصوں میں بانٹ لیتے تھے, ایک وقت کمانے کا, کھانے کا, ضروریات زندگی کا, اور دوسرا جو ہے وہ عبادت آرام کا, اور تیسرا عبادت کا. تو ٹائم مینجمنٹ ہمیں انبیاء کرام سے سیکھتی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں کر کے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ اور چیزوں کو بھی ہمارے سامنے رکھا, اور وہ کیا ہے آگے بھی ان کا ذکر آئے گا. یہ جو آخری صورتیں ہمیں پڑھ رہے ہیں نا, چونکہ یہ ایک ہی دور کی ہیں تو اس میں آپ کو ان کی, حضرت سلیمان اور داؤد کی دونوں کی مختلف چیزیں اور بھی زیادہ دکھتی ہیں. لیکن یہاں یہ بات کر کے فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا, اور نیک عمل کرو, انی بما تعملون بصیر, میں ان سب چیزوں کو جو تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہوں, یقیناً دیکھ رہا ہوں, یعنی ان نعمتوں کا صحیح فائدہ اٹھاؤ. دعا کیجئے کہ آج امت مسلمہ کا یہ حال ہو جائے کہ وہ نعمتوں سے صحیح فائدہ اٹھائے. ہمارا حال کیا ہے؟ دیندار طبقے کی ایک پچھلے دور کی سوچ مجھے یاد آ رہی ہے, میں نے اپنے والد اور بڑوں سے سنی ہے. کہتے ہیں جب پہلی دفعہ ریڈیو ایجاد ہوا تھا تو مولویوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ جس گھر میں ریڈیو ہوگا اس گھر میں نماز نہیں ہو سکتی اور رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. لوگ ریڈیو رکھتے تھے, چھپا کے رکھتے تھے, پہلے ہوتا بھی اتنا بڑا تھا وہ چھپتا بھی نہیں تھا. آہستہ آہستہ جب ٹی وی آ گیا تو ریڈیو جائز ہو گیا, کہا ٹی وی میں تو اب تصویر آتی ہے تو بالکل جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے, میری لاشور میں بالکل چھوٹے تھے ہم لوگ, میرا اللہ معاف کرے, پہلا ہمارے ہی گھر میں وی سی آر آیا تھا. وی سی آر وہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنی مرضی سے فلمیں دیکھ لیتے تھے. وی سی آر کو اس دور کے علماء نے اتنا برا بھلا کہا کہ لوگ جو ایسی چیزیں یوز بھی کرتے تھے اس کو چھپا کے رکھتے تھے کہ کوئی دیندار ہمارے گھر آ گیا تو وہ فتویٰ نہ دے دیں. اب یہی فتویٰ سیل فون کے, یہ فتویٰ ایپل آئی فون آئی پیڈ ایڈ کے. کیا اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا؟ کسی کا ایک آرٹیکل سن رہی تھی کہ سیل فون کے خلاف, انہوں نے کہا سیل فونوں کو تباہ کر دو, برباد کر دو, انہوں نے ہماری نسلیں کھا لی, فرمایا یہ کر دیا وہ. اب مجھے بتائیے سیل فون کا کوئی ایک فائدہ بھی ہے آپ کے پاس؟ پہلے لوگ کسی سے کمیونیکیشن ہی نہیں کر پاتے تھے, اب تو گھر میں ماسیوں کو, میں نے عورتوں کو دیکھا فون کرتی ہیں بیگمت کہ ماسی کدھر ہو جلدی پہنچو, کسی نے اگر آپ کا گٹر کھولنے آنا تھا بھائی کدھر ہیں آپ جلدی آئیے, فائدہ ہے کہ نہیں؟ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اپنی نسلوں کی تربیت ایسی کرے، اپنے مردوں کو ایسا پاک کرے، اپنی سوچ پاکیزہ کرے کہ وہ ان نعمتوں سے اچھا فائدہ اٹھائے. اسلام ہٹ دھرم ہونے سے نہیں سکھاتا ہمیں. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، نعمتیں لو. جب ہم نے یہ سب چھوڑا، قدر پہ سر چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو وہ جگہ دے دی. تو لہٰذا ہم ایسی چیزوں سے پیچھے ہو گئے، دوسرے آگے. آج ہم ان کے ہاتھوں سے لینے کو مجبور ہیں، بھاری شرطوں پہ ان کے قرضے لیتے ہیں، ان سے ویپنز لینے ہم لے رہے ہیں، خود جو نہیں کرتے. کہنی بھی ماتا ملو نہ بصیر، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو. یہ تو باپ کا حال تھا. ہمیں اسے یقیناً اپنے لیے عمل لینا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو. خرابی وہی ہے جو میں نے سورت کے انٹرو میں آپ کو بتائی تھی، وہ جملہ دہرا دیتی ہوں. جب لوگ نعمتوں سے فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں اور نعمتیں دینے والے کو بھول جاتے ہیں تو نعمت زحمت بن جاتی ہے. نعمتیں لے اور نعمتیں دینے والوں سے تعلق اچھا رکھے. اس کی مثال میں اب آگے آپ کو حضرت سلیمان کا قصہ مل رہا ہے. ولی سلیمان الریحا، اور سلیمان کے لیے ہوا کو کیا کیا جو پیچھے باپ کے ساتھ ہوا تھا، کیا مسخر کر دیا. ودبوہا شہروں ورواحوہا شہرون، اس کا صبح کو چلنا بھی ایک مہینے کا سفر تھا اور شام کو چلنا بھی ایک مہینے کا سفر تھا. وہی بات جو پہلے بھی بتائیے، غدوب کہتے اے ایمز کو صبح کو، اور روا شام کو، یعنی پی ایمز. یعنی سلیمان کے لیے ہوا مسخر تھی، جہاں جانا چاہتے تیز ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر وہاں پہنچا دیتی. اور اس زمانے کے دور کے مطابق جو سفر ایک مہینے میں طے ہوتا تھا، وہ حضرت سلیمان ایک صبح سے یا ایک شام سے صبح تک کر لیتے تھے، یعنی 12 گھنٹے میں کر لیتے تھے. آج ایسا ہو سکتا ہے؟ جہاز کو دیکھے تو یقین آتا ہے کہ یہ کیسے چل رہا ہے. کل وہ اوپر، آپ جہاز میں تو شاید کہتے ہیں کہ ایک سوراخ کی بھی کھڑکی کھل جائے، جب سوراخ ہو جائے تو جہاز گر جائے گا باہر کے ایئر پریشر سے. اور حضرت سلیمان ہواؤں کے اوپر کھلے تخت میں جاتے تھے. وہ بچپن میں اللہ فلالہ کہانیاں دیکھی ہوں گی، تخت اڑ رہا ہے اور وہ قالین کے اوپر اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. آج کہتے ہیں اوپن ایئر میں چل ہی نہیں سکتے. اللہ نے دیکھیے نبیوں کو ہواؤں میں چلا دیا. میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہم ساری یہ چیزوں سے بے نیاز ہو کر بیٹھ کے ذرا اللہ کے مزاج کو سمجھیں. افسوس کی بات ہے، دین سیکھ کر بھی ہمیں اللہ کا مزاج سمجھ نہیں آتا. ایک خول ہے اوپر ہمارے دین کا. ہم نے صرف عبادات کی چند شکوں کو پکڑ کر آج امت کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. آج اگر یہ سب کچھ ساتھ چلے، ریسرچ ورک، ایک شخص ہے کہتا ہے میں لیب میں کام کر رہا ہوں، اچھا نماز پڑھتا ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ایک شخص ہے وہ اسکائی اسکریبر میں کام کر رہا ہے، اس کو کوئی شٹل بنانی ہے، اچھا ہے یہ الگ صلاحی فلا، اوکے لوگوں میں 5 منٹ میں آتا ہوں نماز پڑھتا ہوں. جب یہ کمبینیشن ہوگا نا، پھر دنیا پہ لا الہ الا اللہ هو الذی ارسل رسولہ بالخدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. آج یہ سبق ہم بھول گئے. ہم خود بھی سست ہو گئے، ہم نے سارا الزام گوروں پہ ڈال دیا، کافروں پہ ڈال دیا، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. پھر دوسری نعمت بیٹے کو جو ملی، وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کیا. اصل نہ کرس کبھی پیچھے آپ نے پڑھا؟ جی دیکھیے، سیل، سیلاب، پانی کا بہنا، وہی لفظ ہے. بہا دیا ہم نے عین کہتے ہیں چشمے کو، قطر کہتے ہیں تانبے کو، پگھلا ہوا تانبا. ان کے لیے باپ کے لیے اللہ نے کیا کیا تھا؟ لوہا نرم کیا. تو بیٹے کے لیے تانبا، بڑی بڑی کاپرز ہیں. اور آج دیکھیں پوری انڈسٹری اس پہ چل رہی ہے. سٹیل مل دیکھ لیجئے پاکستان کی، اور آئرن سمتس کو دیکھ لیجئے. آج جتنا آئرن، لوہا، فولاد یوز ہو رہا ہے گھروں میں، بلڈنگس میں، پلرس میں، یہ سب اللہ نے ان باپ بیٹوں کے ذریعے ہمیں سکھا دیا. آپ کہتے ہیں نبی بیٹھ کے تسبیحیں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چپ کرو بولنا نہیں، میں نے 1000 دفعہ پڑھنی ہے، بیچ میں نانا میں نے وظیفہ شروع. مجھے تو یقین کریں، میں اپنے دل کی بات کہنے لگی ہوں، سیرت پڑھی ہے تو مجھے اللہ کے نبی انسان لگے. اور اب یہ واقعات نبیوں کے پڑھ رہی ہوں نا، تو یہ نبی اپنے جیسے چلتے پھرتے کھاتے پیتے انسان، لیکن ایکٹیویٹڈ، موٹیویٹڈ. ان کا سب سے بڑا ہم اور غم رزق نہیں تھا. ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں نا تو رزق معاش کی امیدوں پہ، ہم نے ان سے امیدیں لگائی ہوئی ان کا کیریئر بنانا ہے. خواب یہ پڑھیں گے، یہ کہاں ریسرچ کے لیے پڑھیں گے، یہ کہاں قرب کے لیے پڑھیں گے اللہ کے. جب تک لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے دنیا کا علم نہیں دیں گے، آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنیں گے. ہم ان کی تعلیم پہ لاکھوں لگاتے ہیں، ہم ان کی شادیوں پہ لاکھوں لگاتے ہیں، لیکن ہم ان کے دین پہ کتنا لگاتے ہیں؟ ہم کتنی سوچوں میں پڑ جاتے ہیں اگر ہمیں اپنے بچے کو چار سال ذرا مدینہ یونیورسٹی پڑھنے بھیجنا پڑے. ہم کہتے ہیں ہائے کیسے جائیں گے, کیا ہوگا, بڑا مشکل ہے, اور اس کے بعد جاب بھی کیا ملنی ہے. اچھا ہم ایک ڈیڑھ سال کا یہ کورس کریں, یہ بتائیں کہ اس کورس کے سرٹیفکیٹ کی بیس پہ کوئی جاب مل جاتی ہے, کیا یہ سرٹیفائڈ ہے. ہمارا حال تو یہ ہے. ادھر اللہ دیکھیے کیا بڑے بڑے کام ان سے لے رہا ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا. اور پھر تیسری چیز, وَمِنَ الْجِنِّ جن تھے, میں یَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّي, کچھ جن ان کے تابع کر دیے جو اس کے سامنے وہ کام بھی کرتے تھے جو اس کے رب کے حکم سے تھے. جنوں کو تابع کر لیا, کس کے حکم سے تھا؟ یاد رکھیے جن سلیمان کے تابع تھے لیکن اللہ کے حکم سے. سلیمان کے ہاتھوں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ جنوں کو تابع کرے. اب یہاں ایک مسئلہ اٹھتا ہے کہ کیا جنوں کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ بھئی آپ بچوں کو اور میاں کو ہی قابو کر لیں یہی بہت ہے, اور آج کے میاں بیوی بچوں کو ہی قابو کر لیں یہی بہت بڑی بات ہے. ہاں تو اس پہ بہت لمبی بحثیں ہیں جس کا ضرور, اگر آپ نے سے کسی کو جن قابو کرنے ہیں تو آپ میرے سے آ کے مشورہ کر لیں, میں آپ کو کچھ چیزیں ریکمینڈ کر دوں گی. لیکن یہ یاد رکھیے یہ علم ہے, پسندیدہ نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ حضرت سلیمان نے جنوں کو اگر مسخر کیا تھا تو اس لیے شرکیہ جنتر منتر نہیں پڑے تھے. تیسری بات ہے کہ اگر حضرت سلیمان نے جنوں کو قابو کیا تھا تو وہ اس کے ذریعے سے شوہر بیوی کے جادو نہیں کرواتے تھے, نقصان نہیں دیتے. انہوں نے ان جنوں سے کیا کیا تھا, آگے اسی قصے میں ہم پڑھیں گے تو آپ انجوائے کریں گے, بہت بڑے بڑے کام کراتے تھے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ, ان میں سے جو کوئی بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اسے ہم جلا دینے والا عذاب چکھاتے تھے. یعنی حضرت سلیمان کے ہاتھوں میں جن اس طرح قابو تھے کہ جن ذرا کوئی کمی بیشی کرتے تو اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان کی طرف سے ان کو مار پڑتی تھی. اب وہ کام کیا کرتے تھے, پہلے ہنٹ دیا, اب آئے 13 سے آگے ان کا ذکر ہے. کرتے کیا تھے وہ جنات ان کے لیے, لکھ لیجیے آئے 13 سے پہلے, حضرت سلیمان جنوں سے کیا کام لیتے تھے. نمبر ایک, یا ملون لہو ما یشاء, وہ ان کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے. کیا چاہتے تھے؟ مم محاریب, بڑی بڑی عمارتیں. محاریب جو ہے نا محراب کی جمع. محراب شروع میں کہتے تھے ان حجروں کو جو بنی اسرائیل اصل عبادت خانے کے ساتھ بناتے تھے. امیجن کیجئے کہ یہ مسجد ہے, یا آپ کہہ لیجئے کہ ان کا سینگوگ ہے, جو بھی ان کا گھر. اس کے ساتھ ادھر چھوٹے 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 10-12 حجرے, بالکل یہ اتنا کچھ چھوٹا ہوتا تھا کہ جیسے آج کے دور میں کسی مسجد میں امام صاحب کے وہ کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ہوتی آگے, ممبر کہہ لیجئے. اور کرتے کیا تھے کہ لوگ انڈیویجولی ہر بندہ اپنے اپنے حجرے میں چلا جاتا تھا, یہ کرنے کے لیے کہ ہم عبادت تنہائی میں کریں, اللہ کے ساتھ رکھیں. آہستہ آہستہ پھر وہ محراب ہر گھر یا کمرے کے لیے استعمال ہونے لگا, تو مراد ہے کہ بلڈنگز بنواتے تھے. اور کیا کرتے تھے وہ؟ تماثیل اور تمثیلیں. تماثیل تمثال کی جمع, مجسمے بناتے تھے. اب یہ کون سے تھے اس میں بعد میں بات کریں گے, اس لیے فکر نہ کریں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ شریعت محمدی میں مجسمے بنانا حرام ہے. ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے, نمبر ایک, یا تو حضرت سلیمان کے دور میں جائز تھا. دوسری بات ہے کہ عربی زبان میں تمثال ہر اس شبیہ یا پیکر کو کہتے ہیں جو قدرتی چیز کے مشابہ بنایا جائے, خواہ جاندار ہو یا بے جاندار. مثلا پہاڑ کی تمثیل بھی ہو سکتی ہے, دریا بہتا ہوا. اس سے یہ نہیں پتا چل رہا کہ وہ انسانوں کی تصویریں بناتے تھے, لیکن ہم اس موضوع کو بعد میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے, ابھی صرف آیتوں کو پورا چیک کرتے ہیں. تمثال بناتے تھے. اگلی چیز, وجفانن کل جوابی, اور تالابوں کی مانند بڑے بڑے لگن, بہت بڑے بڑے برتن. جیسے آپ نے کبھی پاکستان میں مزدوروں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پانی کے اندر ہی گہرا سا ایک گھڑا سا کھودا ہوتا ہے اور اس کے اندر پانی جمع کرتے ہیں, جس کے اندر سے پھر وہ بلڈنگ کے استعمال کے لیے پانی لیتے ہیں. کبھی دیکھا ایسا؟ اسی طرح بڑے بڑے برتن مراد ہے. لگن, لگن کہتے ہیں نا جیسے ٹب. آپ چلے اور کچھ نہ کریں, اس کو سوئمنگ پول سمجھ لیں, سوئمنگ پول کی ایک شکل کی. تالابوں کی مانند بڑے بڑے برتن تھے. اور وقدور الراسیات, اور وہ دیگیں جو مسلسل ایک جگہ پڑی رہتی تھی. قدور دیگ, بڑا سا برتن قدور, اور راسیہ رسی سے, وہی جو لفظ راسیہ تن سے آتا ہے, یعنی ایک جگہ رکھی تھی. کہتے ہیں اتنی بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی جو چولوں کے اوپر ہی پڑی رہتی تھی, ان کو وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان اور داؤد کے پاس اتنے مہمان رہتے تھے ہر وقت کہ ان کی ایک دیگ جاتا تھا کھانا، لوگ آتے رہتے تھے اور کھانا اس میں پکتا تھا. آج سنا ہوگا اجمیر شریف انڈیا کا ایک شہر ہے، تو وہاں ایک بزرگ ہے، ان کی قبر ہے اور اس کے اوپر اتنی بڑی دیگ ہے کہ جس کے اندر کھانا پکتا ہے اور اس کو نکالنے کے لیے سیڑھی لگا کے جا کے چڑھ کے اوپر سے نکالتے ہیں. تو پہلے دور میں بڑے بڑے برتنوں کا، لگنوں کا رواج تھا. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ضرورت ہے تو گھر میں آپ بڑے برتن دیگیں یہ رکھ سکتے ہیں، شرط یہ کہ آپ اس کو استعمال کریں. چیز وہ جو رکھی رہے، پڑی رہے یا کبھی سال میں ایک بار ہو وہ نہیں، لیکن ایسی چیزیں ضرورت کی استعمال کی انسان رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ سب لے کر کرو کہ اے ملو اعلی داؤد شکرا، یہ ہے اصل میں اس پوری سورت کا تھیم. اے داؤد کے گھر والو، عمل کرو شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرو. ہمیشہ آپ نے قرآن میں یہ پڑھا شکر کرو، رائٹ، وشکرو، لیکن یہاں بالکل یونیک انداز ہے. اور وہ کیا ہے؟ آل داؤد، عمل کرو شکر ادا کرتے ہوئے. یہ کون سا شکر ہے؟ یہ کون سا عمل ہے؟ اس کو اگر دیکھنا ہو تو ہمیں شکر کی اصل میں جانا پڑے گا. اور شکر کی اصل یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی نعمتوں کو اس کے راستے میں استعمال کریں جس طرح وہ چاہتا ہے، جو اس کو پسند ہے وہ طریقہ کار اختیار کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پہ خود ہی کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر والے ہیں. کسی آیت کو پڑھ کر اگر انسان شرمندہ ہو اور روئے اور احساس کمتری کا شکار ہونا، وہ یہ آیت ہے جس کو، یہ ایسی ہے کہ جیسے شوہر بیوی کے منہ پہ آ کے کہہ دے تو بڑی ناشکری ہے. اور اسی طرح ہر رشتے کو سوچ لے، آپ سارے رشتے پیچھے کر دے، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ بولیے خالق اور مخلوق کا، اور خالق کہہ رہے مخلوق کے بارے میں، عابد اور معبود کا رشتہ، معبود عابد کے بارے میں کہہ رہے قلیل من عبادی الشکور. حقیقت ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے. لوگ نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بلکہ فار گرانٹیڈ تو چھوڑیے، ان کو بوجھ لگنے لگتی ہیں وہ نعمتیں. لوگ پہلے مانگتے ہیں وہ نعمتیں، مل جائیں تو ان کو سہار نہیں سکتے. کون یاد آ رہا ہوگا اس وقت یہ بات کرتے ہوئے مجھے؟ قوم سمود، پہلے اونٹنی مانگی ناقت اللہ، بس یہ آ گئی تو ہم بڑے نیک یہ ہو جائیں گے، تجھے نبی مان جائیں گے. اور آ گئی اونٹنی تو کہیں گے پانی بڑا پیتی ہے، یہ چارہ بڑا کھا جاتی ہے، یہ جہاں ہوتی ہے ہمارے جانور بھاگتے ہیں. یعنی نعمتیں مانگتے ہیں اور اس کے راستے کی قربانیوں پہ پھر ہم اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم نے کیوں مانگی وہ نعمت. تو یہ اصل بات ہے. اللہ تعالیٰ یہاں اصل میں، اب دیکھیے مکی دور ہے نا، پھر ذہن میں آ جائے مکہ کا دوسرا دور. اللہ کے نبی ایک نعمت تھے، مکہ والوں نے اس نعمت کی ناقدری کی. عملی شکر کی بات ہے، یہ ملو، عمل کے ساتھ شکر کرو، یعنی زبان سے نہیں، دل سے بھی نہیں، وہ تو ہے. اصل بات ہے کہ نعمتوں سے عمل صالح کا اہتمام کرو، تمہاری یہ سب نعمتیں اللہ کے راستوں میں لگ جائیں، کھپ جائیں اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے، اس کو سجانے کے لیے. اور تم نعمت دینے والے کو یاد رکھو، اس کی نافرمانیوں سے بچو، پھر تمہیں شکر کا پتہ چلے گا. اور یہ جب بات آئی ہے نا کہ حضرت سلیمان ان جنوں کو قیامت کے دن سزا دی جائے گی جنہوں نے حضرت سلیمان کی نافرمانی کی تھی دنیا میں. بعض کہتے ہیں دنیا میں بھی ایسا ہی تھا، ایک اللہ نے فرشتہ ان کے ساتھ رکھا ہوا تھا، جب کوئی جن ان کی نافرمانی کرتا تو فرشتہ آگ کا وہ کوڑا اس جن کو مارتا، جس کی وجہ سے وہ جل کے بھسم ہو جاتا تھا. تو اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. رہ گئی بات تمثال، تمثیل، مثال، تو آپ دیکھیے کہ یہ تصویریں غیر حیوانوں کی ہو سکتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ انبیاء اور صلحاء کی تصاویر مسجدوں میں بنائی جاتی تھی تاکہ ان کو دیکھ کر لوگ بھی عبادت کریں. لیکن حضرت سلیمان کی شریعت میں اگر تصویر ہو کہ نہ ہو، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ شدید عذاب میں جو لوگ ہوں گے نا، وہ مصور ہوں گے. ہم مصور کو آج کے دور میں کیا کہتے ہیں؟ آرٹسٹ. اور پورا فن ہے، ایک پورا کالج ہے، اور اس میں تو ایم اے اور پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں، اکنامکس کالج اور ہوم اکنامکس کالج، اور وہاں صرف بت بناتے ہیں اسٹیچوز. میرے خود اپنی کزن تھی ایسے کالج میں، تو جو کچھ وہ بتاتی تھی ہم بناتے ہیں. تو پھر چھڑوا دیا تھا ہم نے ایک سال کے بعد اس کو کہ کیا کرنا ہے، میرا شرک بیٹھ کے وہ یونانی آرٹ کو فالو کرتے ہیں اور بیٹھ کے ہاتھوں سے اسٹیچوز بت بناتے ہیں، اس کی تو بالکل اجازت نہیں ہے. پھر اسی طرح جو لفظ ہے نا جیفان، یہ جفنت ان کی جمع، لگن جواب جابیہ کی، جوابن جابیت ان کی جمع حوض کے معنوں میں، اور قدور قدر کی جمع، بہت بڑے بڑے جو ہوتے ہیں. اب یہ ساری باتیں یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی تھی، اس کے میں ایک آخری آیت ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو پوری کر لیتی ہوں. اگر آیت 14 پوری کر لوں، آپ کی تو بریک لمبی لیتے ہی ہے نا، کر لیں پھر یہ پورا ہو جائے گا نا قصہ. ایک چھوٹی سی بات اب اگلی آیت سے پہلے نوٹ کر لیں کہ لوگوں نے حضرت سلیمان کی ان یوژل نعمتوں کو دیکھ کر یہ مشہور کر دیا کہ سلیمان غیب جانتے ہیں. جیسے لوگ نیک لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب کہانیاں شروع کرتے ہیں نا، یہ کوئی بات انہوں نے کر دی تھی. اللہ نے اس کو توڑنے کے لیے کیا کیا، آیت 14، فلما قدینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے ان پر موت طاری کر دی. کون فوت ہوئے؟ نبی. تو نبی فوت ہو سکتے ہیں؟ نبی کی بیزتی تو نہیں ہے اس کی مرنے کے نام سے. یعنی حضرت سلیمان کی موت کا وقت آ گیا. ما دلہم علی موتہ، تو نہ بتایا کسی نے ان کو اس کی موت کے بارے میں. جنات سے کام کرواتے تھے، جنات کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان تو فوت ہو چکے ہیں، تو وہ کام کرتے رہے. کہتے ہیں کہ روایت ہے مشہور کہ حضرت سلیمان جنات کی نگرانی کے لیے اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہوتے تھے، اور وہاں آ کے ایک شیشے کا کمرہ بنایا تھا، کھڑے ہو جاتے تھے اور جنات دیکھتے تھے کہ یہ کام دیکھ رہے ہیں، کام کرتے تھے. آسان ہو جاتا ہے دوسرا دیکھے تو کام کرنا. اسی میں ان کی موت کا وقت آ گیا، اللہ نے ان کی روح قبض کی. لیکن اگر یہ وہاں کھڑے رہے تو جنات کو تھا کہ زندہ ہے، کام کرتے رہے. لیکن اللہ دابت الارضی، مگر زمین کے کیڑے نے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں دیمک، ان کی لاٹھی کو دیمک نے کھوکھلا کیا. جو سلیمان گر گئے تو جنات کو پتا چل گیا کہ یہ تو فوت ہو چکے، دیکھا تو بھاگ گئے. آج بھی کہتے ہیں کہ وہاں بیت المقدس، یہ جو بیت المقدس ہے یہ جنات کا بنایا ہوا ہے، حضرت سلیمان نے بنوایا تھا جی. آج بھی وہاں جا کے لوگ، میں کسی کی بات سن رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آج بھی جب آپ اس کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ ادھورا کام چھوڑ دیا گیا. کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جیسے وہ انڈر کنسٹرکشن نہیں ہوتی، آج بھی موجود ہیں. اور اس علاقے میں جنات کا زور اور ادھر آنا جانا، ایسی چیزیں بھی بہت ساری ہیں. ہوا کیا، فلم مخرہ، پھر جب وہ گر پڑے، تبینت الجنو، تو جان گئے جن، بیان ہو گیا ان پہ، کھل گیا، لأن لو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ ہوتے غیب کو جاننے والے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو ذلت کے عذاب میں پڑے نہ رہتے. کیا پتا چلا کہ جنات کو یہ بات پتا چل جاتی، یعنی سوری میں نے الٹ کہہ دیا کہ سلیمان کے زمانے میں لوگ سلیمان کے لیے کہتے تھے، نہیں جنات کے لیے کہتے تھے، اس کو کاٹ دیں. حضرت سلیمان کے دور میں لوگوں نے مشہور کیا تھا کہ جن غیب کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی موت کو ذریعہ بنایا اس عقیدے کو درست کرنے کا. اور اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ لوگ کام کرتے رہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ حضرت سلیمان اور داؤد کا قصہ تھا. سارے سبق میں جو میرے اور آپ کے لیے باتیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے نعمتوں کو صحیح طرح استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا اس کو استعمال کرتے ہوئے اسی کے راستوں میں لگانا ہے تاکہ وہ خیر سے معاملات سارے ہوں. اسلام دنیاوی ترقی کا دشمن نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے. پھر اسی طرح سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ مسلمان ایکٹیو ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ایک بھاگ چوڑ ہوتی ہے، وہ صرف بیٹھا ہی نہیں رہتا. یہ جو اصل نہ لہو عین القطر ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ پانی کی طرح بہتا تھا ان کے سامنے وہ چشمہ جس میں پگھلا ہوا پیتل تھا، اور یہ اس سے پھر برتن وغیرہ، یہ جو بڑی بڑی دیگے اور ہے نا، یہ اس سے بناتے تھے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ چشمہ اتنی دور تک جاری ہوا جس کی مسافت 3 دن رات میں طے ہو. چھوٹا سا چشمہ نہیں تھا، بہت بڑا چشمہ تھا، اور یہ عرض یمن میں تھا. مجاہد کہتے ہیں کہ یہ چشمہ سنا یمن سے شروع ہوا اور 3 دن 3 رات کی مسافت تک پانی کے چشمے کی طرح جاری رہا. اللہ اکبر. تو آپ میں سے کسی نے جن تو نہیں سبق پکڑنے؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جنوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، آسانی کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو رکھے. اور جلد مہاری بھی نا حرف سے ہے، اس کا روٹ غلط نہ لکھیے گا، نیمنی روپ میں حرب، اور یہ وہ جگہ ہوتی ہے محراب جہاں بیٹھ کے شیطان سے جنگ کی جائے، یعنی نفس کے جہاد کی طرف اشارہ، کہ شیطان کہتا سو جاؤ تو آپ عبادت کرتے ہیں، تو گھر کا جو اعلیٰ حصہ ہوتا ہے اس کو بھی محراب کہتے ہیں، اونچا سا حصہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ حضرت سلیمان اور داؤد کو اللہ نے جو نعمتیں دی تھی انہوں نے ان کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کیا. آج کے دور میں جب حکمتیں دی جاتی ہیں نعمتیں، تو عموماً اس کو یادگاریں بنانے کے لیے قائم کیا جاتا ہے. تصویر کے ایشو میں بہت ساری اشکالات ہیں، اس کے لیے بیسٹ تھنگ یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کو بھی کوئی اس کا نالج چاہیے ہو تو آپ islamqa.com پہ جائیں، اردو، عربی، انگلش جو بھی آپ چوز کرتے ہیں تو وہاں لکھ کے پوچھ سکتے ہیں. وہاں کوشچنز ہوتے ہیں، یعنی آلریڈی ٹاپکس ہیں کہ اسلام تصویر کے بارے میں کیا کہتا ہے. تھوڑا سا انشاءاللہ بعد میں آپ کو ذکر کروں گی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. جی وعلیکم السلام.
Now when we read the Quran, we haven't read it with meaning. So now we've read it with meaning, now we know what Allah's hukum is and what Allah wants us to do. So what we need to do is submit not what asana.
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے. تو یہاں آج رکتے ہیں، کل تھوڑا سا انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو مبارک اپنے کیلنڈرز کی. پسند آئے کیلنڈر؟ ایکسائٹیڈ ہے؟ تو بس پھر آپ کوشش کر کے اس کو اس ایک ویک میں سب ختم کر دیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. چلیے، آن لائن والے ایکسائٹیڈ ہوں گے. جن لوگوں نے اتنی محنت کی انہوں نے ابھی نہیں دیکھے، تو ان کو کیا بتاؤں، اچھے بنے ہیں کہ نہیں؟ میری امید سے تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، یعنی جو اس کا ہارڈ کاپی ہے وہ ای کاپی سے زیادہ خوبصورت ہے، الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول کرے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ستیہ جاریہ بنائے، ہم اپنے ساتھیوں کے لیے لیں، سب کو فیملیز میں بانٹیں گفٹس کے طور پہ، اور اللہ تعالیٰ شاید ہماری وجہ سے کسی اور کی اصلاح ہو جائے. جزاک اللہ خیر. عصر کی اذان چلا دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر استاذہ جی. میری آواز ٹھیک ہے روم میں سسٹرز؟ جی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کیلنڈر آن لائن سسٹرز بھی دوسری جو کنٹریز میں ہیں وہ لوگ بھی آرڈر کر سکتے ہیں. تو ادھر لنک ان شاء اللہ تعالیٰ سسٹر شاہین آپ دے دیجئے، اور ویب سائٹ پہ بھی ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اسے اپنے لیے بھی لیں اور کسی کے لیے پریزنٹ کے طور پہ بھی لیں، کیونکہ جیسے کہ استاذہ جی نے بتایا تھا کہ یہ جسٹ ایک کیلنڈر نہیں ہے بلکہ اس میں کافی کچھ ہے. تو وہ جو لنک ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ جو ہم سنتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، اس پہ عمل بھی کریں. جزاک اللہ خیر سسٹرز. ان شاء اللہ تعالیٰ ادھر ہم آج کا سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان میں رکھیں، ہمیں دین پہ قائم رکھیں، ہمیں ہمیشہ اسٹوڈنٹ پہ یا سیکھنے والا یا سکھانے والا بنائیں اپنے قرآن پاک کا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا. آمین. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم لك